الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انفروا خفافا وثقالا فجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة. صدق الله العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. برادران اسلام، فارغ الاحترام بزرگو، دوستو، بھائیو، عزیز نوجوانو، سلسلہ دروس سیرت نبویہ علی صاحب الصلاۃ والتحیہ میں اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے ولادت باسعادت مبارک سے لے کر فتح خیبر، اس کے بعد فتح مکہ، اور اس کے بعد غزوہ حنین، غزوہ حنین سے واپسی مدینہ منورہ، اور پھر اس کے بعد بنو ثقیف اور بنو غوازن کے وفد کا آنا اور اسلام لے آنا، اب اس کے بعد نو ہجری جو ہے اس کو اصحاب سیر اور اصحاب تاریخ جو ہیں وہ کہتے ہیں عام الوحود، کہ اس سال میں حضور کی خدمت میں بڑے وفد آئے، اور یہی وہ سال مبارک ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا اہل روم کے ساتھ مقابلہ. جیسا کہ آپ لوگوں پہ الحمدللہ واضح ہے کہ اس دور میں یہ دو ہی بڑی طاقتیں تھیں جنہیں آپ سپر پاور کہہ سکتے ہیں، فارس اور روم. باقی بڑے بڑے قبائل تھے جیسے بنو حوازن تھے، بنو ثقیف تھے، بڑے بڑے قبائل تھے، قریش تھے، یمن میں قبائل تھے، بحرین میں، عمان میں، لیکن جو سب سے بڑی طاقتیں تھیں وہ یہ دو. موجودہ مصطلحات اور اصطلاحات کے دور میں یعنی جو سپر پاور تھیں وہ یہ. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ روم کے ساتھ کبھی ان کو دعوت دی جائے، اور اگر یہ اسلام قبول کر لیں تو الحمدللہ، اور اگر اسلام قبول نہ کریں تو پھر ان کے ساتھ جہاد کیا جائے. اس کے پس منظر میں یعنی ایک بات کی، بات یہ تھی کہ اللہ کی رحمت سے اب جزیرۃ العرب تو تقریباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح فرما لی، تو دشمنوں کو ایک موقع ملتا تھا کہ شاید اللہ نے جو نبی بھیجے ہیں وہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ عرب کے لیے ہیں، عرب میں پیدا ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم یہی دیا ہے اندر عشیرت الاقربین کہ اپنے اپنے قریبی اور قبائل جو ہیں، رشتے دار جو ہیں ان کو آپ ڈرائیں. تو بس وہ عرب کے لیے نبی تھے، وہ عجم کے لیے یا پورے عالم کے لیے نبی نہیں تھے. تو یہ ایک بہت بڑا دھوکھا تھا، حالانکہ اللہ پاک نے تو آپ کو مبعوث فرمایا پورے عالم کے لیے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا فلا ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور کہیں فرمایا کافتا للناس بشیرا ونذیرا، کہیں فرمایا لتنذر ام القرى ومن حولها یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. یہ تو سارے خطاب قرآن میں عام تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ حضور کی زندگی میں غیر عرب کے ساتھ بھی تو کوئی معاملہ ہو جائے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ روم کا ارادہ فرمایا. اب روم کے ساتھ مقابلہ کرنا کوئی آسان بات تو نہیں تھی, اور اسی کو غزوہ تبوک کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے, کیونکہ یہ واقعہ تبوک میں پیش آیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا, اور حضور کی سیرت طیبہ میں یہ دو مقامات ہیں جس میں حضور نے اعلان کیا باقاعدہ, ایک غزوہ خیبر اور ایک غزوہ تبوک. ورنہ حضور پاک پہلے اعلان بھی فرماتے تھے, جیسے آپ سیرت میں پڑھ چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کار یوری آپ بات کو چھپاتے اور توریہ سے کام لیتے تھے, کبھی بس جہاد پہ جانا ہے کہاں جانا ہے یہ بات واضح نہیں کرتے. اور یہی حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی دیا ہے کہ ہوا ہے تم دل کی تمام, کہ تم لوگ اپنے مسائل جو ہے رازداری کے ساتھ طے کیا, کیونکہ بات کرنے سے پہلے ہی شور کر دیا اس میں آدمی ناکام ہو جائے. انتہائی رازداری کے ساتھ آدمی اپنے معاملہ, تاکہ اگر اللہ کامیابی فرما دے الحمدللہ, اگر خدا نہ خواستہ کامیابی نہ ہو تو آدمی کو رسوائی تو نہیں ہوتی. اگر آدمی سارے جہان میں کہہ دے میں یہ کر رہا ہوں یہ کر رہا ہوں, نہ ہو سکے سب کے سامنے, پھر آدمی کی ایک رسوائی ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاملات کو انتہائی اطمینان کے ساتھ سن دیتے تھے. لیکن یہ دو ایسے مواقع ہیں, ایک غزوہ خیبر کیونکہ یہود کا مقابلہ تھا, اور ایک غزوہ تبوک کیونکہ روم کا مقابلہ تھا. تو حضور نہیں چاہتے تھے کہ میں اپنی فوج کو اپنے صحابہ کو جان نثاروں کو اندھیرے میں رکھوں, حضور نے اعلان کیا. اور یہی غزوہ تبوک جو ہے یہ جہاں عالم اسلام کی عظمت, سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت شان اور عظمت اسلام اور مسلمین کا باعث بنا, وہاں منافقوں کے لیے بھی یہ غزوہ جو ہے ایک ضرب کاری کا. کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ بھی ہم نے تبوک جانا ہے اور روم کے ساتھ جہاد ہے, اب جو لوگ منافق تھے وہ تو ظاہر سے اسلام لائے تھے, اندر تو اسلام تھا نہیں, نے کہا کمال ہے روم کے ساتھ کون لڑ سکتے, تو اتنی بڑی طاقت ہے ان کے پاس, 2 لاکھ صرف فوج ہے علاوہ ان کی آبادی کی, اور پھر وہ باقاعدہ فوج ہے منظم مرتب ٹرینڈ. یہ نہیں ہے کہ کوئی لڑاکے شڑاکے جوان ہیں بس 50-100 آدمی ہیں تو بہادر ہیں بس لڑ پڑیں گے, وہ تو باقاعدہ ایک نظم ہے, ان کی فوج ہے, ان کا بادشاہ ہے, ان کے وزارت دفاع ہے, ان کے جنرل ہیں, ان کے کمانڈر ہیں, ان کا نظم ہے. یہ مسلمان ان سے کہیں, اب وہ ظاہر یہ بھی نہ کہہ سکیں کہ ہم نہیں جاتے, لہٰذا وہ بہانے بنائے حضور کی خدمت میں آ جائیں, یا رسول اللہ ہمیں تو بس بڑا دل چاہتا ہے آپ کے ساتھ جانے کے لیے لیکن یہ مجبوری بنی. حتیٰ کہ ایک شخص کا جد بن قیس, شاید آپ کو یاد ہوئی وہی آدمی تھا جو صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب بیعت کا وقت آیا بھی ہوں سے نے بیعت نہیں کی, تو جد بن قیس جو ہے اس کو اور تو کوئی بہانہ نہ بنا, وہ حضور کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اعلان فرمایا ہے روم کے خلاف جہاد کا, جنگ کا, اور روم جو تھے یہ بنو الاصفر کہلاتے تھے, اور ان کے آنکھیں جو ہیں نا یہ پیلی تھی بجائے سیاہ ہونے کے ہلکا یلو کلر. تو کہنے لگا حضور میں نے سنا ہے کہ روم کی عورتیں جو ہیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں اور بڑا جمال ہوتا ہے, اور میں ایک ایسا آدمی ہوں کہ میں ہر چیز سے سستا ہوں لیکن عورت سے مجھ کو صبر نہیں ہو سکتا, اور اگر میں وہاں چلا گیا جنگ کے لیے اور وہاں کی خوبصورت عورتیں میرے سامنے آ گئیں, میں گروہ تلا ہو گیا, میرا تو دین خراب ہو گیا, یہاں میں نے مدینے میں کم از کم اپنا دین تو بچایا ہوا ہے, اس ڈر سے میں نہیں جاتا, ورنہ میں چاہتا تو ہوں کہ میں چلوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں میرا دین اور میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں, میں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے نہ جاؤں. اسی طرح کئی منافقوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہانے بنائے, جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بڑی تفصیل سے ان واقعات کا ذکر کیا گیا, فاللہ انت لباس حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے آپ کو معاف تو کر دیا لیکن آپ نے ان کو کیوں اجازت دے دی, آپ ان کو اجازت نہ دیتے تو بات کھل جاتی ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں, چلو اب آپ نے بظاہر تو اجازت دے دی, ان کے پاس تو بہانہ ہاتھ آ گیا کہ جی ہم نے تو اجازت لی ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم جنگ پہ نہیں جا سکتے. اللہ نے فرمایا میرا بدلی ہے جو آ کر آپ سے بہانے کر رہے ہیں نا, کہ قسمیں کھا رہے ہیں کہ اگر ہم طاقت رکھتے ہیں اور ہمارے پاس طاقت نہیں ہے, حالات نہیں, اللہ نے فرمایا اللہ یشہد المنافقین کاذبون, جھوٹے ہیں, جھوٹ. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ تمام صحابہ سے کہ بھئی یہ غزوہ جو ہے کیونکہ ایک بڑا عظیم غزوہ ہے اور اس میں ہمارا شرکت کرنا جو ہے اس کے لیے مالی طور پر بھی جہاد کرنا ہے, تو کچھ چندہ جمع کیا جائے, جس سے علماء نے حضور کی سیرت سے یہ سبق حاصل کیا ہے کہ ایسے مواقع پر مسلمانوں کا چندہ کرنا جو ہے یہ بھی سنت ہے, یہ دین کے کام کے لیے چندہ کرنا اس شریعت میں حرام نہیں بلکہ سنت ہے. شرط یہ ہے کہ آگے اس کا استعمال جو ہے وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ کیا جائے, ورنہ بذات ہی چندہ کرنا عیب نہیں ہے. جیسے لوگ بات کیا دیتے ہیں دیکھو جی مولوی مدرسوں کے لیے چندہ کرتے ہیں, یتیم خانے کے لیے چندہ, یہ تو سنت رسول ہے. ہاں اگر کوئی آدمی چندہ کرنے کے بعد غیر ذمہ داری کا ثبوت دیتا ہے اور مال میں خیانت کرتا ہے تو الگ جرم ہے, وہ تو اگر آپ ایسے بھی خیانت کریں تو جرم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چندے کا اعلان فرمایا تو ایک آدمی نے, ایک عربی تھا, وہ اپنا بہت سارا مال لے کے منافق بھی تھے, تو منافقوں نے اعتراض کیا کہ دیکھو جی عجیب آدمی ہے, سارے گھر کا مال اٹھا کے لے کے آگے, یہ کوئی بات ہے کہ سارا گھر لٹا دو اور خود بھوکھے رہ جاؤ, یہ تو ریا کر رہا ہے, دکھلا رہا ہے لوگوں کو میں بڑا فقیر ہوں, جب دشمن نے اعتراض کرنا ہے. اور اس کے بعد اس کے مقابلے پر دوسرا آدمی جو ہے آیا تو وہ بالکل معمولی سی کوئی چیزیں, ایک تھا یعنی یوں سمجھ لیں کہ تین کلو کھجور کی چیزیں جو تھیں کوئی اور بھی پرانی سی کھجور, وہ لے کے آیا تو منافقین نے اس پہ بھی اعتراض کیا, دیکھو جی بھی یہ 3 کلو کھجوریں کیا فائدہ دے گی, یہ بھی چندے دینے والی بات ہے, اس سے تو بہتر تھا کہ نہ لے آتے, یعنی مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی زیادہ دے وہ بھی قابل اعتراض ہے, اگر کوئی تھوڑا دے وہ بھی قابل اعتراض ہے, کیونکہ اندر ایمان نہیں ہے. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن مجھے بڑا خوشی بھی ہوئی اور مجھے یقین بھی آیا کہ الیوم نسبت ابا بکر, میں نے کہا کہ آج میں حضرت ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا کہ ابو بکر کسی کام میں بھی ہمیں آگے نہیں آنے دے, لیکن آج انشاءاللہ میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا, کیونکہ میرے پاس بہت مال ہے, میرے پاس اتفاق یہ تھا کہ جس دن حضور کے چندے کا حکم آیا تو میرے گھر میں کافی دولت. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے مال کو تقسیم کیا, آدھا گھر چھوڑ دیا آدھا گیا, حضور پاک نے جب دیکھا بڑے خوش ہوئے, فرمایا عمر کتنا لائے ہو, میں نے کہا رسول اللہ قسم تو بین آباد میں نے اپنے مال کو تقسیم کر, آدھا مال تو میں نے گھر میں چھوڑا ہے اور آدھا مال جو ہے فی سبیل اللہ فرح رسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف توجہ فرمائے, فرمایا ماذا جیتے ہیں ابا بکر, ابا بکر تم کیا لائے, اسے کہا حضور جو کچھ میرے گھر میں تھا سب اٹھا, حضور میں نے اپنے گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا, تو فرمایا ماتا رکھتے شیر گھر میں کچھ نہیں چھوڑا, کہا اللہ اللہ کا نام چھوڑا ہے حضور, اللہ کا نام بھی چھوڑا ہے, اللہ اللہ کے رسول کا نام چھوڑا ہے, باقی گھر میں کچھ رکھا نہیں ہے, جب آپ نے مانگ لیا ہے تو یہ تو نہیں ہے بھائی, سب کچھ جو میرے گھر میں قابل. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا رحم اللہ ابا بکر, ابا بکر اللہ تجھ سے رحمت کرے, بھی کون تجھ سے کون نمبر لے گئے, اب تجھ سے کون بڑے, میں تو پھر بھی آدھا لے کے آئے نا, تم تو سارا گھر اٹھا گیا, لیکن اس کے باوجود بھی یہ چند اتنا تو نہیں تھا نا کہ جنگ کے لیے کافی ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ نے ترغیب دی, فرمایا میں یہ چاہے کون ہے جو تجہیز کرے, فلہ الجنہ اس کے لیے جنت. حضرت عثمان ان نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 بعیر بأعلاسها وأقطابها, حضور 100 اونٹ اور بما پلان بما سامان کے, خالی اونٹ نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا, پھر حضور نے فرمایا من یجہد جیش القصرۃ غزوۃ العسرۃ, حضرت عثمان پھر کھڑے ہو گئے, رسول اللہ اور 100 اونٹ, حضور نے تیسری دفعہ اعلان کیا, تیسری دفعہ عثمان کھڑے ہو گئے, انہوں نے حضور تیسری دفعہ, تیسری دفعہ میری طرف سے ایک سو ہوں. حتیٰ کے بعد روایات میں ہے کہ سات مرتبہ, اور بعض روایات میں ہے کہ آخر میں حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ علیہ الفدائی, میں ایک ہزار اونٹ گما ساز و سامان کے دوں, اور اس کے ساتھ سونا چاندی گھر میں جو کچھ ہے وہ بھی پیش کیا. تو ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور اس کے پیسوں سے اپنے ہاتھ میں یوں ہلا رہے ہیں اور مسکرا بھی رہے ہیں اور فرما بھی رہے ہیں کہ ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم, ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم, ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم. کہ عثمان آج کے بعد تو بھائی جو کچھ بھی تم عمل کرو نا تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتا, تمہارے لیے جنت کا دے. اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے اپنے جیش کو تیار فرمایا, اور سیر میں اور تواریخ میں یہ بات ثابت ہے کہ اس وقت حضور کے ساتھ جانے والا لشکر جو ہے وہ 30,000 برمت کر, اور یہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد تھی کہ 30,000 کا لشکر ہے جرار جو ہے وہ غزوہ تبوک کے ارادے سے نکلا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پر اپنی ابھی موجودگی میں, کیونکہ حضور کو اب تشریف لے جا رہے تھے غزوہ کے, حضور پاک نے اپنی عدم موجودگی میں امیر بنایا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, استخلف علی المدینہ, حضرت نے مدینہ منورہ پر آپ کو امیر بنایا کہ میری عدم موجودگی میں آپ یہاں امیر ہوں گے, نماز معاملات نظام سب آپ کی ذمہ داری ہے, ابو بکر عمر عثمان اور سب حضور کے ساتھ رضوان اللہ علیہ. منافقین کو موقع ملا, منافقوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا ایسا یہ کہنا شروع کر دیا, کیا استسقال کا رسول تھا, معلوم ہوتا ہے اب تم حضور پہ بوجھ بن گئے ہو, اس لیے ابھی وہ تمہیں پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں, مطلب دیکھو یہ موقع ہے, روم کا مقابلہ ہے, ابو بکر عمر عثمان سب کو تو ساتھ لے جا رہے ہیں اور آپ کو بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کے کچھ تانے ناگوار گزرے, حالانکہ اس کی وجہ ایک یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تکلیف سے تھی, ان کو بھی ضرورت تھی, اس لیے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ, لیکن حضرت علی سے صبر نہ ہو سکا, آپ نے جناب ساتھ اٹھایا, سامان اٹھایا, تیاری کی اور جناب اونٹ پہ بیٹھے اور اونٹ بجایا اور پہنچ گئے حضور ابھی مدینے کے باہر, کیمپ لگا کے پورا جیش رکا ہوا تھا, ابھی آپ چلے نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گیا, مادہ جا دے کہ علی علی آپ نے کیا ہے, تو اس نے کہا سیدھا سفر کرنی اطفال والنساء, مجھے بچوں عورتوں کے ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور سب بہادر آپ کے ساتھ جنگ میں جا رہے ہیں اور میں یہاں بچوں میں رہوں, تو آپ نے فرمایا با ترزا انتمی بمنزلۃ ہارون من موسا الا لا نبی بعدی, آپ نے فرمایا کہ حضرت علی کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ اللہ تمہیں اس وہ مقام دے رہے ہیں جو اللہ نے ہارون کو دیا تھا, کہ ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا لکھنی تھی قومی ان کو خلیفہ بنایا تھا, تو میں تمہیں خلیفہ بنا کے اپنا جا رہا ہوں, تمہارے لیے کوئی مقبولی مقام ہوا کر رہا ہم تو خلیفتی نہیں آلی راہل, کہ میرے اہل میں میرے بچوں میں اور اپنے بچوں میں میں تمہیں نگران بنا کے جا رہا ہوں, اتنی بڑی اعزاز اتنا بڑا مقام کہ تم راضی نہیں ہو, عجیب بات ہے. اور دیکھیں حضور پاک نے کتنی بڑی بات کہہ دی کہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ, کہ تم میرے بعد ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون, لیکن ساتھ یہ بھی فیصلہ کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہارون تو نبی تھے, کہیں کوئی دنیا میں کوئی بندہ کوئی فرقہ کے باطلہ کوئی قادیانی کوئی مسلمت عبد القذاب کوئی قذاب پنجاب کوئی دجال پیدا ہو کر یہ بھی نہ کہہ سکے کہ ہاں حضور کے بعد اتنا بھی ہو سکتا ہے, حضور نے وہی درجہ دیا نا موسیٰ علیہ السلام والا جو ہارون کا درجہ تھا, حضور نے فرمایا لیکن یہ بات یہاں پہ کھلا نبی بات میرے پاس نبوت, تم ہارون جیسے خلیفے بنے تھے خلیفہ تو ہو لیکن نبی نہیں. اچھا اسی طرح سے دیکھیں آپ اتفاق کی بات یہ ہوتی ہے کہ یہی وہ روایت ہے جس کو بعض ہمارے روافض اور شیعہ حضرات جو ہیں وہ دلیل پکڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی حضور کے بعد خلیفہ تو حضرت علی ہے، آپ تو اقرب ترین آدمی، رشتے میں کون تھے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو لازمی بات ہے کہ آپ نے علی کو خلیفہ بنا. اپنا وکیل کا کردار دیکھیں، منافقین نے عبداللہ ابن ابی کی ریاست میں جو منافقوں کا سردار تھا، انہوں نے بھی مدینہ منورہ سے باہر نکل کے کیمپ لگایا اور اپنے سارے لوگوں کو وہاں لے آئے. بظاہر یہی تاثر دیا کہ بھی حضور جو جا رہے ہیں ہم بھی جا رہے ہیں، لیکن ایک دو دن کیمپ لگانے کے بعد کہا کہ چلو جی واپس چلے مدینہ، روم سے لڑنا ہے بہت دعوت دینے والی بات ہے، یہ تم لڑنا ہے؟ کوئی عقل کی بات ہے کہ 30,000 آدمی لے کے 2,00,000 پر مقابلے کے لیے چل پڑو؟ اور پھر دیکھو روم والے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان نے ہم پر حملہ نہیں کیا، چڑھائی نہیں کی، جنگ نہیں کی، یہ کون سی بات ہے کہ ہم جا کے زبردستی ان سے لڑیں؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت عین کھجوروں کے پکنے کا زمانہ ہے، عین شدت کی گرمی ہے، فصل آنے کا وقت ہے، سارے سال کی کمائی تو ہم مدینے والوں کو یہی کھجوروں کے باغ ہیں، اگر ہم چلے گئے تو ان کھجوروں کو کون سنبھالے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اقتصادی طور پر بھی برباد ہو جائیں اور ملے گا بھی کچھ نہیں. اس لیے یہ لڑنے کا وقت نہیں ہے، لہٰذا ہم تو واپس جا رہے ہیں. مقصد یہ تھا کہ جب میں نکلوں گا تو بہت سارے لوگ جو ہیں نکلیں گے، اور اس کے بعد نہیں نکلیں گے تو اس کا دل تو ٹوٹ جائے گا. دیکھو نا اب ہم مقابلے پہ نکلے، 50 آدمی بیٹھے ہیں، 25 آدمی کہیں ٹھیک ہے جی آپ جائیں ہم تو نہیں جاتے، تو بابا 25 کا دل تو ٹوٹے گا. عبداللہ آدمی بھائی اپنے آدمی لے کر واپس مدینے چلا گیا، انہوں نے کہا میں نہیں جاتا، ٹھیک نہ جا. اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو پیچھے رہنا نہیں چاہتے تھے لیکن حالات کی بنا پر پیچھے رہ گئے. ان میں ایک تھے ابا خیثمہ، ان میں 12 صحابہ تھے، وہ حالانکہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم پیچھے رہے، لیکن اتفاق بال نے کہا چلی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو قافلہ چلے گا نا، 30,000 کا، 30,000 کے آدمی گرفتار الگ ہوتی ہے، اکیلا آدمی اگر چلے تو الگ ہوتی ہے، میں اگر اوپر چلاؤں گا تو وہ جو 4 دن میں سفر کریں گے نا، 1 دن میں کر لوں گا، میں پکڑ لوں گا. تو کچھ لوگ جو تھے وہ اس طرح پر بھی رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قافلے کو چلایا اور راستے پر گزر ہوا مقام ہجر، اسے مدائن صالح بھی کہتے ہیں. آپ مدینہ منورہ سے اگر تبوک کی طرف جائیں تو یہ سب چیزیں راستے میں آتی ہیں. مقام ہجر پہ جب پہنچے، مدائن صالح میں پہنچے، تو صحابہ نے جب پڑاؤ کیا تو فوری طور پر صحابہ نے وہاں جو پانی تھا پانی بھرا اور اس پہ آٹا بنایا، کسی نے کھانا بنایا، کسی نے کچھ کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لیٹ پہنچے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے انہوں نے بھائی کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور پڑاؤ کیا ہے اور کھانا وانا پکا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا، ہمارا عالم ہے جانتا ہم ہوں گے عذاب، یہ تو وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا عذاب اترا ہے، تم اللہ کے عذاب کی جگہ پہ بیٹھ رہے ہیں. عجیب آدمی، جہاں اللہ کا عذاب آئے وہاں سے آدمی کو جلدی جلدی جانا چاہیے. اور حکم دیا کہ جو لوگوں نے کھانا بنایا ہے، آٹا بنایا ہے، جو کچھ بنایا ہے، جانوروں کو کھلا دو، کوئی عذاب والی چیز استعمال نہ کرے. جس موضع پر عذاب آ جائے اس کا پانی، اس کا مقام استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تو عذاب کی جگہ ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب ہم پر بھی آ جائے. تو سب جانوروں کو کھلا دیا گیا، آگے چلے گئے، اس مقام سے نکل گئے تو صاحب نے کہا انتظام ہمارے پاس تو پانی نہیں ہے، 30,000 کا لشکر ہے. ودعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کہ اللہم اسقنا، کیا اللہ آپ ہمیں پانی دے، ہمارے پاس پانی نہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ واللہ ما رأینا صحابۃ فی السماء، ہم نے آسمان میں کوئی بادل کا ٹکڑا بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن ابھی حضور نے ہاتھ نیچے بھی نہیں گرائے تھے کہ بادل گھر کے آ گیا، بارش شروع ہو گئی، ہم نے پانی پیا، جانوروں کو پلایا، برتنوں میں بھرا، غسل کیا، اتنا پانی. اور خدا کی شان یہ صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے جب ہم سب لے کے چلے تو جتنے علاقے میں ہمارا وہ 30,000 کا لشکر تھا صرف وہی بارش ہی ادھر ادھر، اور کسی جگہ ایک قطرہ پانی کا بھی نہیں. یہ معجزہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحابہ وسلم تفصیلاً کثیراً کثیراً. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے بڑھے، ابا خیثمہ جو گیا باغ میں تو اپنی بیوی اور پھل اور پھر خیال آیا کہ یا ابا خیثمہ حماد ہے، تم تو آج کھجوروں کے سائے میں ٹھنڈا پانی، نوجوان بیوی، یہ راحتیں اور مزے لوٹ رہے ہو، اور اللہ کا نبی یہ شدت کی حرارت میں دشمن کے مقابلے پہ جا رہے ہیں.
کیسے؟
کوئی فرق. اس نے اپنے بیوی سے کہا کہ میرے غلام سے کہو کہ سواری تیار کر, سامان تیار کر, لے آؤ, میں اب اندر آنا بھی نہیں چاہتا. اللہ الہ, وہی صرف سواری پہ بیٹھا اور سواری دوڑائی. اب جناب جب دور سے آتا ہوا لوگوں نے دیکھا تو کہاں سے کچھ سوار ہے. انہوں نے فرمایا کچھ ابا خیسما, خدا کرے ابا خیسما ہی ہے. تھوڑی دیر گزری تو ابا خیسما اگر کہا سننا میں آپ کا نماز آتا سب نے کہا تو کوئی گزر نہیں, لیکن بس میں ابھی جاتا ہوں اور ابھی جاتا ہوں اور ابھی جاتا ہوں. آپ نے فرمایا آپ تم آ گئے ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری غلطی ہے سباب. اور اسی طرح سیدنا ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں, خدا کی قدرت ہے, ان کی اونٹنی جو تھی وہ بیمار ہو گئی, وہ چلنے میں پیچھے رہ گئی, قافلہ آگے نکل گیا, ابو ذر پیچھے. اب کچھ لوگ منافقین ساتھ بھی تھے تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا دیکھا ابی ذر کے دل میں بھی کوئی کھوٹ تھا, اسی لیے تو رہ گیا نا, ورنہ آنا جاتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو, ان کانا خیرن, اگر اس کے دل میں بھلائی ہے تو آ جائے, اور اگر اس کے دل میں بھلائی نہیں ہے تو ارا حکم اللہ, پھر اللہ نے اس سے نجات دی. اچھا ہے کہ آدمی کے دل میں ہمارے لیے خیر بھی نہ ہو, تو ہمارے ساتھ ہوگا تو کیا فائدہ ہوگا, اس سے تو دیتے رہے گے وہ نہ ہو ہمارے ساتھ. حضرت ابی ذر کہتے ہیں کہ میں نے کوشش کی اونٹنی کو چلانے کی, چلانے کی, لیکن میری اونٹنی اتنی بیمار, اتنی معذور تھی, نہیں چلتی. تو حضرت ابا ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جناب حیران ہو گیا کیا کروں. پھر میں نے اپنی اونٹنی کو چھوڑ دیا, سامان سامان بھی جتنا چھوڑا کر سکتا تھا وہ مولی سے لے لیا اور پیدل. میں نے کہا بھی اب قافلے کو چھوڑتا نہیں ہوں, پیدل چلتا ہوں, موت آ گئی تو اللہ کی مرضی. اب قافلہ 30,000 اونٹ میں جا رہے ہیں اور ابھی سب پیچھے اکیلا پیدل جا رہا ہے. اچھا وہ تو رات کے دن پڑاؤ بھی کرتے ہیں, آرام بھی کرتے ہیں, لیکن ابھی اگر کوئی آرام نہیں کر رہا, چل رہا ہے. کافی دیر کے بعد ایک مقام پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے, تشریف فرما تھے, تو دور سے ایک آدمی چلتا ہوا آیا. اب ہر آدمی اپنی رائے دے رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے یار فلا بندہ لگتا ہے, کوئی کہتا ہے فلا بندہ لگتا ہے. حضور نے فرمایا کن ابا ذر, خدا کرے کہ ابا ذر. تھوڑی دیر دوری قدم آدمی ذر حل ابھی ذر آ گئے تو فرمایا کیا ہو گیا؟ میں نے کہا رسول اللہ میری تو اونٹنی بیمار ہو گئی, آخر میں نے اونٹنی چھوڑ دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یمشی وحدہ ویموت وحدہ ویبعث وحدہ. ابو ذر میرا ایسا ہے کہ چلتا بھی اکیلا ہے, جب موت آئے گی تب بھی اکیلا ہوگا, اور جب قبر سے اٹھے گا تب بھی اکیلا ہوگا. یہ تو ہے ہی عجیب, کیونکہ حضرت ابو ذر جو تھے بڑے زاہد آدمی تھے, اتنا آدمی تھے کہ یہ یعنی اپنے اجتہاد کے اعتبار سے یہ دوسرا کپڑا رکھنے کے بھی قائل تھے. کہتے ہیں دوسرا جوڑا حرام, بس جو پہنا ہوا ہے ٹھیک ہے بس. اچھا ابھی کھانا بچ گیا کل کے لیے رکھو, کہتے یہ بھی حرام ہے. بھائی گھر میں کم سے کم خرچہ تو رکھ لیں گے, میں نے کہتے یہ رکھنا بھی حرام ہے, بس جو اللہ نے دیا ہے کھا لو, باقی خیرات کر دو, کل کا دیکھا جائے گا. اسی لیے حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اجتہاد اور زہد اور تقوی کو دیکھ کر حضرت عثمان نے اپنے زمانے میں منت کی. انہوں نے کہا حضرت ابی ذر آپ کے ساتھ کوئی نہیں گزارا کر سکتا, اور آپ اصحابی رسول ہیں, آپ کا انکار بھی کوئی نہیں کر سکتا. مہربانی کریں آپ نتیجے سے باہر رہیں, آپ کے خطرے پر نہیں چل سکتی دنیا. حضرت عثمان نے معافی مانگی اور حضرت ابی ذر جو تھے ربضہ میں چلے گئے, مدینہ منورہ سے دور چلے گئے, اور اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ دیکھو اب ہم اکیلے ہیں, اور میرے نبی نے کہا تھا کہ ہم وحدہ ہوں ویموت وحدہ ہوں, میں نے مرنا بھی شاید اکیلا ہے, اسی لیے مدینہ چھوڑ کے ربضہ میں آ گیا ہوں. جب میں مر جاؤں تو تم مجھے غسل وسل تو دے نہیں سکتی ہو, اکیلی عورت کیا کرو گی, ایک چھوٹا غلام ہے, میری چار پائی گھسیٹ کے اب جو ہے سڑک پہ رکھ دینا, آلہ پا رہے آپ اس قریب راستے پہ رکھ دینا, تو گزرے گا جنازہ پڑھ لے گا تو کوئی جنگل کے جانور کھا جائیں گے. خدا کی قدرت ابھی ذر فوت ہو گئے, فوت ہو گئے. اب اکیلے ایک بیوی ہے بوڑھی اور ایک چھوٹا سا غلام ہے بےچارا. اس کے بعد جناب ان نے جو کچھ ان سے بند پڑا غسل کیا, اس کے بعد جنازہ کا فرق وغیرہ پہنایا اور سڑک چلا کے رکھ دیا. کیا کریں, وہاں کوئی مسلمان ہی نہیں, جنازہ پڑے کون قبر کھودے. تھوڑی دیر ہی ابھی گزری تھی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں جلیل القدر, قافلہ لے کے گزرے, دیکھا کہ راستے پہ, میں کہا میں نہ آتا, تم نے کہا ابھی زمین سبقا, حضرت عبداللہ بن مسعود ہو گئے, رونے لگے, بولا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یمشی وحدہ فیموت وحده ویبعث وحده. انہوں نے کہا خدا کی قسم میں نے حضور سے سنا تھا, حضرت ابی ذر کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ یہ اکیلا رہتا ہے, اکیلا مرے گا, اکیلا اٹھے گا. اللہ کے نبی کا فرمان صادق رسول اللہ. تو حضرت عبداللہ رسول نے قافلہ روکا, قبر تیار ہوئی, جنازہ پڑا اور ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے شان اعزاز کے ساتھ دفن کر دیا گیا. تو حضور کی وہ بات جو آپ نے غزوہ تبوک کے موقع پر فرمائی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک میں پہنچے تو تبوک کے ساتھ ہی قریب میں ایک قبیلہ تھا, قبیلہ بنو حیلہ. حضور نے حکم دیا خالد کو کہ ان پہ چڑھائی کرو. خالد نے چڑھائی کی, انہوں نے کہا جی ہم جزیہ دیتے ہیں, ہم لڑتے نہیں, وہ جزیہ دینے سے راضی. اس کے بعد حضور نے فرمایا خالد ایک قریب اور قبیلہ ہے دومت الجندل, اور ان کا جو بادشاہ ہے اس کا نام ہے اکیدر. اکیدر دومت الجندل جو ہے وہ شکار کا بڑا رسیا اور اس کو زیادہ عادت ہے کہ وہ بکرے واحد, ایک تو گائے ہوتی ہے نہیں جو ہمارے یہاں اپنے گھروں میں, ایک ہوتی ہے گائے جسے ہم کہتے ہیں جنگلی گائے, عرب اس کو کہتے ہیں بکر الوحش, بعض لوگ اسے نیل گائے بھی کہتے ہیں. اس کا بڑا وہ شکار کا عادی ہے, تم جاؤ گے دیکھو گی شکار میں کہیں نہ کہیں تمہیں مل جائے گا. تو حضرت خالد اپنے سپاہی لے کے بڑھے تو جنگل والوں کو بھی پتہ لگ گیا کہ ہم پر حملہ ہونے والا, ان کا بڑا قلعہ تھا, وہ قلعے میں اسیر ہو گئے. اب قلعے کی چھت پہ کھڑا ہے وہ قیدر اپنی بیوی کے ساتھ جو ان کا بادشاہ تھا. خدا کی قدرت دیکھو کہ 20-25 نیل گائے بکر الواحد جو ہے نا, 20-25 کا ریور پورے کا پورا آ رہا ہے اور آ رہا ہے اور آ رہا ہے, اور اسی طرح قریب آ رہا ہے جدھر ان کا وہ اس میں حضرت خاص دور کھڑے دیکھ رہے ہیں. میں کہا سادہ کر رکھتی ہوں, حضور نے سچ فرمایا کہ بکر الواحد تو آ گئی لیکن وہ شکاری تو ابھی تک نہیں نکلے. تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ وہ قیدر دیکھو آج تک تم نے نیل گائے کو کبھی نہیں جانے دیا, اتنی نیل گائے کیا آگ بلند کرتا ہے. انہوں نے کہا صبر کی بات نہیں ہے, اب ان کو شکار کرنے جائے خطرہ ہے کہیں خود شکار نہ ہو جائے. تو اس نے کہا کوئی نہیں ایسی بات نہیں ہے, تو بالکل آپ کے قلعے کے قریب جا رہی ہیں, ان کو شکار کرنے کتنی دیر لگے گی, شکار کرو سر آج. انہوں نے کہا یہ بات. تو وہ جناب اترا, اس کا بھائی تھا حسان وہ بھی اترا, اور حسان اس وقت ایک ایسے لباس اس زمانے میں ریشم و کمخواب کا لباس تھا اور سونے کی تاروں کا اس سے کام ہوا. اب اس نے جب نیل گائے, اچھا خدا کی قدرت یہ ہے کہ جب وہ نیل گائے کے قریب آ گیا تو نیل گائے اور ہٹنے لگی, وہ اور آگے جائیں وہ اور پیچھے جائیں, وہ اور آگے جائیں وہ اور پیچھے جائیں. اس جگہ پر وہ نیل گائے ان کو لے آئیں جہاں خالد گئے, وہ تو اب شکار میں اندھے ہو کے آ گئے, دھند میں آ گئے. تو خالد نے حملہ کر دیا, نتیجہ یہ نکلا کہ حسان قتل ہو گیا اس کا بھائی, اور اکیدر جو تھا اکیدر تھا مطلب جنرل ہو گیا اس کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کیا گیا, اس نے کہا یا رسول اللہ بس جو اللہ کو منظور تھا ہو گیا, بہرحال میں جزیہ دینے پہ راضی. انہوں نے اب تم کہتی ہو تمہاری بات کون مانو, کہ حضور نہیں بہرحال میں اپنی قوم کا سردار ہوں, میری بات جو ہے قوم نہیں ٹال سکتی, میں جو فیصلہ کروں گا میری قوم وہی قبول. تو اس کی قوم نے بھی قبول کر لیا اور دومت الجندل جو ہے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کے زیر نہیں تھا. اب صحابہ حیران ہو کر حسان کے لباس کو دیکھ رہے ہیں کہ ایسا قیمتی لباس میں تو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا نا, ریشم کے لباس کو اور سونے کی باریک تاروں سے اس پر کام کیا جائے. تو حضور نے فرمایا لبن عبیر صاب فی الجنت خیر منہا, میں کیا دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ جو صحابی فوت ہو گئے نا ان کے جنت میں جو ناک صاف کرنے کے رومال ہے نا وہ بھی اس سے کروڑ درجے بیچے رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں, یہ تو معمولی چیز ہے. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام بھیجا حرک الرسوم, اور اس نے آپ نے لکھا حرک الرسوم کو انی ادعو کا الی جنت ارضها السماوات والارض اصلم والا فعليك اسم الاضريسيين. حضور نے خط لکھا حرک الرسوم کو, جب خط پہنچا خط پر خط پڑھنے کے بعد چونکہ حرک الرسوم جو ہے وہ صرف بادشاہ نہیں تھا بلکہ تورات و انجیل کا عالم, اس نے اپنی قوم کو بلایا, اپنے اوسا کو بلایا, اپنے جنرل کو بلایا, اپنے احبان احبار کو بلایا, اس نے کہا دیکھو ایک خط آیا ہے. انہوں نے کہا تو پھر تم, انہوں نے کہا تم جانتے ہو کہ میں تورات کا عالم ہوں. میں کہا پھر میرا مشورہ یہ ہے کہ پہلے ہم اس خط کا جواب دیتے ہیں اور کوئی ایسا ذہین آدمی چنو کہ جو مذہب نصرانیت پر بھی پکا ہو لیکن ہو بھی عرب, ہو بھی نہ ہو عرب, اور زبان پر بھی اس کو پورا پورا قبول. ایسا آدمی ملے, اگر ایسا کوئی آدمی مل جائے تو اس کو میں بھیجتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک شخص کا تعلق ہی ایک رجل چاپ اور بڑا خوبصورت بڑا جمال انتہا درجے کا ذہین آدمی تھا اور اپنے مذہب پر بھی پختہ تھا. اس کو ہرکل نے بنایا, اس نے کہا کہ دیکھو تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ, میرے سلام کہو گے, خط لے جاؤ. اور تین نشانیوں پر خصوصی توجہ دینی ہے کہ سب سے پہلے سے ایک یہ یاد رکھنا کہ حضور تم سے جو آپ نے مجھے خط بھیجا ہے اس رسالے کے بارے میں کچھ پوچھتے ہیں کہ میں نے جو خط بھیجا تھا اس کا کیا جواب ہے. اور دوسری بات یہ پتا کرنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس گفتگو میں کوئی رات کا ذکر کرتے ہیں, رات کے بارے میں کچھ تو. اور تیسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے دو کندھوں کے درمیان میں ایک مہر ہے نبوت کی نشانی ہے. یہ تین چیزوں کو دیکھنا ہے, اگر یہ تین چیزیں مل جائیں تو انہو نبی, وہ سچا نبی, اور اگر یہ تین چیزیں نہ ملیں تو پھر وہ نبی نہیں ہے, پھر مقابلہ. اس نے کہا ٹھیک. تو تلوخی جو تھا وہ ہیرکل کا خط لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دے دی, ملاقات کی, بڑا لمبا واقعہ ہے, بڑا حضور کی خدمت میں وہ حاضر. تو جمعہ کے وہ بیٹھا تو حضور نے سب سے پہلے وہ سوال کیا, آپ نے فرمایا کہ تلوخی ما فعل الہلاک برسالتی, تمہارے بادشاہ نے میرے خط کے بارے میں کیا کیا. ہاں بادشاہ نے کہا تو دیکھنا کہ یہ بات پوچھیں گے, پہلی نشانی تو کھڑی ہو گئی. تو اس نے کہا انت کہا یا رسول اللہ, اس نے کہا حضور نے خط آج اس کے ساتھ پڑھا ہے, مجھے بھیجا ہے, جواب دیا. حضور نے فرمایا بلا کن مد کہا فارس مزق اللہ ملکہ, آپ نے فرمایا لیکن فارس کے بادشاہ نے میرے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, اللہ نے اس کے ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, لیکن تمہارے بادشاہ نے امسک اللہ ملکہ, تمہارے بادشاہ نے میرے خط کا احترام کیا ہے, اللہ اس کے ملک کو باقی رکھے. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ حضور آپ نے ہمارے بادشاہ کو جو دعوت دی ہے نا, اس نے لکھا ہے کہ جنت النرجحت سماوات والارض, کہ میں تمہیں ایسی جنت کی طرف بلاتا ہوں جس کا عرض جو ہے یہ آسمان و زمین کو بچھائیں تو اس کا عرض بنے گا. اگر اتنی بڑی جنت ہے تو پھر آسمان زمین کی طرف جائیں گے ہے کدھر. حضور نے فرمایا کہ تنوخی اب یہ بتاؤ اس وقت کیا ہے, تم نے کہا جی دن ہے, نظر میں عین اللیل رات کی طرح. ہاں ہیرکل نے کہا تھا کہ حضور رات کا ذکر کریں گے, یہ دوسری نشانی کی تو پوری ہو گئی. اس نے ہیرکل کا خط دے دیا, اس نے کہا حضور میں چاہتا ہوں کہ کچھ دن آپ کی خدمت میں رہ جاؤں. آپ نے کہا کوئی بات, کیونکہ اب تنوخی یہ کہتا تھا کہ بھائی یہ میں کیسے جرت کروں کہ حضور سے کہوں کہ بھائی کپڑا آپ اتارے, میں وہ بہت دیکھنا چاہتا ہوں, آپ سے دھوؤں, میں کیسے کہہ سکتا ہوں. ایک دن رہا, دو دن رہا, تین دن رہا, تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا, میں تنوخی کراؤ کتنے دن رہو گے, بھائی تم قاصد ہو, بادشاہ کے پیغام لے کے آئے ہو تو جا کر جواب نہیں دینا بادشاہ کو. دیکھا حضور میں چاہتا ہوں کہ کچھ دن, آپ نے سنا یہ مہر دیکھنا چاہتے ہیں, اسے بھیا دے اپنے کپڑا نیچے کر دیا, اٹھا اور دیکھا مہر کو جب تو زیادہ کہرا تھا. میرے بادشاہ نے کہا تو ٹھیک تھا, یہ تینوں نشانیاں مل گئی. انہوں نے کہا حضور اب میں جاتا ہوں. اچھا کیا, اور میں نے اچھا اتنی علامات دیکھنے کے بعد تم اسلام قبول نہیں کرتے ہو. انہوں نے کہا حضور میرے یہ دل میں صداقت تو آپ کی آ چکی ہے, لیکن میرا جرم میں قوم نہیں, آخر میں قوم کا آدمی ہوں, جب تک میری قوم فیصلہ نہ کرے میں اکیلا فیصلہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے جی, واپس آ گیا. ہیرکل کو آگے بتایا, ہیرکل نے کہا واللہ انہو لنبی, خدا کی قسم وہ اللہ کا نبی. ہیرکل نے اب سارے جنرل, سارے بڑے بڑے عبائدین, بدنی, سول, فوجی سب کو بلایا. اس نے کہا دیکھو بات, اگر میری بات مانتے ہو تو تین باتیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک بات مانتے ہو. اس نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ اب سب مسلمان ہو. تو کیوں؟ نے کہا جب وہ اللہ کا سچا نبی ہے، سب نشانیاں مل گئی ہیں، یہ تو سدھ ہے. ہم تو اللہ تو انجیل پڑھنے والے لوگ ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ایک نبی نے آنا تھا، وہ آ گیا. انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم اسلام سے. انہوں نے کہا اچھا بات سنو، اگر اسلام تمہیں قبول نہیں ہے تو پھر جزیہ دے دو، مسلمانوں کے بعد گزار بن جاؤ، جزیہ دو اور مسلمانوں سے سلو کرو. انہوں نے کہا کمال ہے، ساری دنیا ہمیں جزیہ دیتی ہے، ہم سپر پاور ہیں، اب ہم مسلمانوں کو جزیہ دیں. ٹھیک ہے سر، یہ تو ممکن نہیں. تو اس نے کہا اچھا آپ تیسری بات یہ ہے، اگر یہ دونوں باتیں نہیں مانتے ہو تو پھر میری ایک تیسری بات مانو. انہوں نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ لا تقاتلوا، ہو اس کے ساتھ جنگ نہ کرو. انہوں نے کہا پھر جنگ نہ کرے تو کیا کریں آخر، کیسے؟ انہوں نے کہا کچھ سلو کا راستہ نکالو، جنگ نہ کرو. واللہ انہ لنبی، خدا کی قسم وہ اللہ کا نبی ہے اور نبی سے کوئی جنگ نہیں ہے. آپ جنگ نہیں، آپ مارے گئے. انہوں نے کہا اچھا ہم تیسری بات تیری مانتے ہیں کہ ہم جنگ نہیں. تو ہیرکل نے حضور کو پیغام بھیجا، انہوں نے کہا حضور ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، آپ کے ساتھ سلو کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. حضور نے فرمایا ہم انتظار میں بیٹھے ہیں، آؤ مقام. نے کہا حضور آپ دو سال بیٹھے رہے ہیں، جب سے کہا آپ تبوک میں بیٹھے ہیں، بالکل بیٹھے رہے ہیں، ہم احترام کریں گے، ہم عزت کریں گے، ہم جنگ نہیں کریں گے آپ سے. حضور نے اپنے صحابہ کو بلایا، ہم نے فرمایا پھر ہمارا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ ہم اپنی دعوت نبوت جو ہے وہ عرب سے نکل کے باہر ان تک بھی پہنچائیں اور ان کو بھی دعوت مبارزت دیں، اور اگر وہ نہیں نکلتے مقابلے پر تو نہ نکلے، ہم ساری زندگی تو تبوک نہیں بیٹھے رہیں گے، ہمارا مقصد حل ہو گیا، چلو واپس مدینہ منورہ. اچھا اب دنیا میں تو بات اڑ گئی کہ بھائی مسلمانوں کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ 30,000 کے لشکر پر 200,000 بن الاسمر مقابلے پہ نہیں آتے. ہیرکل ڈر گیا، ہیرکل ڈر گیا، ہیرکل ڈر گیا. بس یہ بات ایسی ہوئی کہ سب قبائل دوڑ دوڑ کے اسلام کبھی کہ اس کا مقابلہ بن الاسمر بھی نہیں کر سکتے، اس کا مقابلہ ہیرکل روم نہیں کر سکتا، ہم کیسے مقابلہ کریں گے. اس کے بعد حضور نے لشکر چلایا، آپ نے فرمایا ایک جگہ ہے راستے میں، اس کا جگہ کا نام ہے وشن. تو وہاں ایک پتھر ہے، اس سے پانی ٹپکتا ہے، پانی یعنی ابھرتا رہتا ہے، نکلتا رہتا ہے. مجھ سے پہلے اگر کوئی پہنچ جائے تو اس پانی کو نہیں چھیڑنا جب تک کہ میں نہ پہنچ. لیکن کچھ منافقین جو تھے وہاں پہنچ گئے، پانی نکل رہا تھا، جلدی جلدی سے انہوں نے اپنے برتنوں میں تو پانی بھر لیا. جب حضور پہنچے تو اس میں قطرات ہی باقی رہ گئے. اللہ اللہ، میرے باپ کی مخالفت کی، میں نے کہا تھا کہ مجھ سے پہلے اگر کوئی پہنچ جائے تو اس سے. اب انہوں نے حضور نے فرمایا اچھا تھوڑا سا پانی جمع کر. اسی پانی کو جمع کیا گیا، حضور نے وضو فرمایا، وضو کر کے اسی پتھر پہ ڈال دیا. صحابہ کہتے ہیں سمعنا صوتاً، ہم نے ایسی آواز سنی کر رعدا، جیسے بجلی کڑک مارتی ہے. اور اس کے بعد اس سے ایسا چشمہ نکلا، ایسا چشمہ نکلا کہ اتنی طاقت سے تو نہر بھی نہیں بہتی. حضور نے فرمایا کہ اگر وہ بدبخت مجھ سے پہلے آ کر اس کا پانی نہ نکالتے، لجرا نہرن عظیماً فی ارض العرب، پورے عرب کی سرزمین ٹھہر جائے. لیکن ان بدبختوں نے پہلے پانی نکال دیا تو اب پورے عرب میں تو نہیں جائے گی، لیکن اس جگہ کو آباد کرے گی. یہ وہی چشمہ ہے جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جاری ہوا، جس کی وجہ سے آج مزار تبوک آپ دیکھتے ہیں نا، تبوک سے ہر چیز آ رہی ہے، سبزی آ رہی ہے، خیار آ رہا ہے، چیزیں آ رہی ہیں، باغات آ رہے ہیں، وہ پورا علاقہ جو آباد ہے اسی چشمے کی وجہ سے آباد ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی ڈالا. آج بھی تبوک کا جو وادیاں ہیں، مزارے ہیں، یہ وہی پانی ہے، وہی وجل ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی ڈالا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف روانہ ہوئے. راستے میں ایک جگہ تھی عقبہ، یعنی ایک قلعہ تھا بہت اونچا. حضور نے حضرت حذیفہ کو اور عمار بن یاسر کو لیا اور حکم دیا بھی اور کوئی آدمی ہمارے ساتھ نہ آئے، اور حضور اپنے گھوڑوں کے ساتھ اس قلعے پہ چڑھ گئے. کھڑے ہو گیا، آپ اپنے لشکر کو دیکھ رہے ہیں. منافقین کو موقع ملا تو ان کے 14 آدمی جو تھے مل کر ان نے کہا کہ ہم اس چوٹی پر دوسری طرف سے جا کے حضور کو دھکا دے کے گرا دیتے، اس سے اچھا موقع ہمیں کوئی نہیں ملے گا کہ اس وقت حضور اکیلے کھڑے. ادھر سے دشمن منافقین جو ہے 14 آدمی چڑھنے لگے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھ لیا اور حضرت حذیفہ نے بھی دیکھ لیا. حضرت حذیفہ فرماتی ہیں کہ میں ان کی طرف دوڑا، میرے ہاتھ میں ماں اندی اللہ بہتر، میرے ہاتھ میں اتنی چھوٹی تھی صرف اور کچھ بھی نہیں تھا، اور چھوٹی کے ساتھ میں نے کہا ظالموں کدھر اوپر آ رہے ہو،
اچھا میں نے یہ نہیں سمجھا کہ حملے کے لیے آ رہے ہیں، میں نے یہ سمجھا کہ جب اللہ کے نبی نے منع کر دیا ہے کہ اس سیرے پر اور کوئی نہ چڑھے تو یہ حضور کے حکم کی خلاف ورزی کر کے کیوں چڑھے، بس اتنی سی بات. میرے دل میں یہ نہیں تھا، نہ مجھے معلوم تھا کہ یہ تو قاتلانہ حملے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن ان پر ایسا روب پڑا کہ وہ پیچھے بھاگ گئے. جب میں واپس آیا حضور نے فرمایا جانتے ہو یہ کیوں آ رہے تھے؟ کہا مجھے قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن اللہ نے ہم کو ذلیل و رسوا کر دیا ہے، تم نے پہچانا وہ کون تھے؟ انہوں نے کہا حضور ان کے چہروں پر چونکہ کپڑا تھا میں پہچان تو نہیں سکا، لیکن ان گھوڑوں سے مجھے اندازہ ہے کہ بنو تمیم کے لوگ تھے، ان کے گھوڑے میں پہچانتا ہوں کبھی لے کے، لیکن وہ بننے میں نہیں پہچان سکا. ہم نے سمجھا ہوں فلان و فلان و فلان و فلان حذیفہ، وہ 14 آدمی، اس کا نام یہ تھا یہ تھا یہ تھا یہ تھا یہ تھا، یہ نام سارے رکھ لو. لیکن میں نے کہا کہ حضور سمجھا نہیں کسی کو نہیں بتانا، لیکن حضور اجازت ہے ان کو قتل کر دو، میں قتل نہ کرو کیونکہ ان الناس يحدثون ان محمد يقتل اصحابہ، کہ اب اللہ کے نبی جو ہیں اپنے ساتھیوں کو کلمے پڑھنے والوں کو بھی قتل کرنے لگے. ایسا لیکن حضور نے فرمایا حذیفہ نام بتی، اسی لیے حذیفہ بن الیمان کو کہا جاتا تھا صاحب سر رسول اللہ، حضور کا رازدان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نام ان کو تو بتایا اور کسی کو نہیں بتایا. اسی لیے صحابہ بعد میں جب کوئی آدمی مرتا اور اس کا جنازہ آتا تو حضرت عمر سب صحابہ جیسے کانا ینظران الی حذیفہ، حضرت حذیفہ کو دیکھتے کہ اس جنازے پر حذیفہ کھڑا ہے جنازہ پڑھنے کے لیے یا نہیں کھڑا. اگر حذیفہ کھڑے ہیں تو پڑھ لیتے، نہیں کھڑا مانے ایک منافق کیا، پھر کوئی صحابہ جنازہ نہیں پڑھتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ حذیفہ تو مسلمان کو تو پتا ہے اور کسی کو پتا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور اسی زمن میں یعنی جب حضور تبوک میں جا رہے تھے تو منافقون نے ایک اور سازش کی، مدینہ منورہ میں ایک مسجد بنائی، ایک ابی عامر راہب تھا شام میں، اس نے کہا یہودی تھا، اس نے کہا کہ دیکھو تم مدینہ میں جب تک ایک مقابلے کا مرکز نہیں بناو گے نا تم مقابلہ نہیں کر سکتے مسلمانوں کا، جب تک آدمی کا اڈا نہ ہو، مقابلے کا مرکز نہ ہو تو مقابلہ کیسے. تم ایک مسجد بناؤ، اس کو نام مسجد کا دو، حضور کو لے آؤ، افتتاح حضور سے کراؤ، وہاں نمازیں شروع کرو، ایسا ایسا تمہاری جماعت بنے، اور پھر میں یہاں سے مسلمان ہو کر بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھ کے اندر تو یہودی رہوں گا لیکن اوپر سے میں اسلام لے آؤں گا، اور وہاں آ کر ہم اپنا حلقہ بنا کے پھر مسلمانوں کی قوت کو کاٹیں گے اور توڑیں گے، جب تک ہمارا مرکز نہیں ہوگا پھر تو کام نہیں ہو سکتا. انہوں نے ایک مسجد بنائی، حضور کی خدمت میں بھی آئے کہ یا رسول اللہ ہمارے ساتھ چل کر مسجد میں نماز پڑھ لیں. آپ نے فرمایا نہیں، مشغول تھی غزوہ تبوک، میں تو تبوک کے مسئلے میں بڑا مشغول ہوں، تبوک کے بعد آنے پر دیکھا جائے گا. تو نے کہا اچھا ٹھیک ہے حضور، جب آپ تبوک سے آ جائیں ہمیں آسانی کریں، بس ایک دفعہ آپ قدم دے دیں، بس ایک دفعہ آپ نماز پڑھا دیں تاکہ ہماری جو ہے نا وہ مسجد میں برکت. اللہ نے حضور کو اطلاع کر دی
والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن
اللہ نے فرمایا میرا مدنی ان کافروں نے جو مسجد بنائی ہے ان کا مقصد مسجد نہیں ہے، ان کا مقصد مسلمانوں میں تفریق ڈالنا ہے، اور یہ انتظار کر رہے ہیں اللہ کے اس دشمن اللہ کے رسول کے دشمن کا کہ وہ آئے، اور قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا مقصد نہیں ہے. اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ اس مسجد میں کبھی قدم نہ رکھنا، آپ کی شان شان وہ مسجد ہے جو قبا میں جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی، جس میں ایسے لوگ ہیں جو پاکیزگی ظاہری اور باطنی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کو محبوب رکھتے ہیں. اب امن اس بنیاد ہوں والا تقوی خیر، وہ مسجد زیادہ بہتر ہے جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی، نہ کہ وہ مسجد جس کی بنیاد جو ہے جہنم کی آگ کے کنارے پہ رکھی گئی۔ ان کا نتیجہ کیا ہے؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کو جہنم ملے گی۔ اللہ کے نبی نے اسی وقت حکم دیا، مالک ابن دخشن کو حکم دیا کہ آپ فوج لے کے جائیں اور اس مسجد کو جا کے جلا دیں۔ جو چیز مسلمانوں کی تفریق نام کیا ہے؟ مسجد رسول مسجد تھوڑی بن جاتی ہو۔ اب جناب کے مالک ابن دخشن فوجی لے کے پہنچاتی ہے، اسی خبر آ گیا، انہوں نے کہا یہ کیا ہو؟ انہوں نے کہا مرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہلاک گیا، حضور نے ہمیں حکم دیا کہ چلا دو۔ یعنی اللہ نے ایسے خیالات پیدا کیے کہ منافقوں پہ چوٹ پہ چوٹ، سب پہ سب پڑ گئے۔ اب ان کا راز بھی کھل گیا، تو پتہ لگ گیا پھر اللہ کے نبی کو، تو پتہ لگ گیا ہم نے مسجد کیوں بنائی۔ اور اسی اثنا میں ابھی حضور مدینے کے اندر داخل نہیں ہوئے کہ صحابہ کہتے ہیں صبح کی نماز ہے اور حضور پاک دور تشریف لے جاتے تھے اپنے قضاء حاجت کے لیے، حضور واپس نہیں آئے۔ اب ہم انتظار کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ خطرہ ہو گیا کہ اگر ہم مزید انتظار کرتے ہیں تو کہیں ایسے نہ ہو کہ سورج نکل آئے اور نماز کا وقت چلا جائے۔ اب صحابہ گھبرا گیا، ابھی کیا کریں؟ انتظار کریں وقت جاتا ہے، نہ انتظار کریں تو کیا کریں؟ نماز جاتی ہے کریں۔ آخر صحابہ نے کہا کہ بھائی نماز تو اللہ کا فرض ہے نا، وہ تو کسی کے لیے مؤخر نہیں کیا جا سکتا۔ تو عبد الرحمٰن ابن عوف کو حکم دیا گیا کہ آپ امام بنے اور ہمیں نماز پڑھائیں۔ عبد الرحمٰن ابن عوف نے کھڑے ہو کے نماز شروع کی۔ ابھی حضور پاک نے ایک رکعت پڑھی تھی کہ عبد الرحمٰن ابن عوف نے ایک رکعت پڑھائی تھی کہ حضور تشریف لے آئے، جب سلام دینا تو اب حضور کھڑے ہو گئے اپنی رکعت پوری کرے۔ صحابہ کانپ رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے غلطی کی، حضور تھوڑی دیر میں تو آ گئے تھے۔ جب فارغ وضو نے فرمایا سنکم، تم سب نے بہت اچھا کیا ہے، نماز فرض ہے، اس کے اوقات مقرر ہیں، کسی کے لیے نماز آگے پیچھے نہیں کی جا سکتی، تم نے بہت اچھا کیا۔ اچھی بات، اگر میں نے عبد الرحمٰن ابن عوف کے پیچھے اگر نماز پڑھ لی کیا ہوگی؟ جماعت ہو گئے۔ لیکن تم لوگوں نے بہت اچھا کیا ہے، یعنی نماز کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ کے نبی کی انتظار میں بھی تاخیر نہیں کی جا سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آگے چلے، ایک صحابی تھے ابا رحمہ، وہ کہتے ہیں خدا کی شان ہے کہ میرا اونٹ جو تھا نا وہ حضور کے قریب جو گزرا تو مجھے اونگ آ رہی تھی، تھکا ہوا تھا سفر کا، مجھے خیال نہیں آیا وہ اتنا قریب سے گزرا کہ حضور کے پاؤں کو اتنا رگڑ آئی کہ پاؤں زخمی ہو گیا، بالکل مست کیا نا اس نے ساتھ، ایسا رگڑ آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں زخمی ہو گیا۔ حضور نے غصے میں مجھے بیعت مارا، پھر میری آنکھ کھلی، کیا کر رہے ہو؟ حضور میں نے احمد ان کو نہیں کیا۔ خیر کہتے ٹھیک ہے، میں نے پھر اونٹ ہٹا لیا۔ کہتے پھر مجھے اونگ آ گئی، خدا کی قدرت میرے اونٹ نے پھر جا کے اسی جگہ رگڑا لگایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھے بولنا کیا کر رہے ہو ابا رحمٰ، اب مجھے تو نہیں دے۔ میں کہتے پھر میں خیر اونٹ کو لے کے بالکل پیچھے چلا گیا اور پھر میں چھپ گیا کہ حضور کے سامنے نہ آؤں، اب اگر حضور نے مجھے پکڑا مجھے سزا دیں گے۔ تو کافی دیر کے بعد حضور نے مجھے بلایا، ہفتے ہوئے حضور کے سامنے پیش ہوا، میں نے کہا اب آ گیا، میں نے دو دفعہ دیا تھی کیا۔ حضور نے فرمایا ابا رحمٰ وہ جو تم نے کیا نا وہ تمہارے بس میں نہیں تھا، تمہیں نیند تھی، لیکن میں نے تمہیں جو بیعت مارا تھا مجھے تو نیند نہیں تھی، لہٰذا یہ بیعت لے لو اور بدلہ لے لو، میں قیامت پہ بدلہ نہیں دینا چاہتا۔ یہ تھے اللہ کے رسول، فرمایا میں نے تمہیں بیعت مارا تھا لیکن یہ لو بیعت، اور یہی بیعت میں نے مارا، یہی تو مجھے مان لو۔ کہا رسول اللہ میں آپ کو کیسے بیعت مار رہا تھا؟ تمہیں میں جو حکم دے رہا ہوں۔ انہوں نے کہا قد عفوت یا رسول اللہ، حضور میں نے معاف کر دیا، بس بات ختم ہوگی، میں کیسے اللہ کے نبی کو بیعت مانوں؟ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے۔ تو اب مدینہ منورہ میں آنے کے بعد صرف متخلفین جو تھے نبی، وہ لوگ بات کو کچھ تو بالکل حق بجانب دے رہے کروا تھے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جن کے پاس عذر بھی نہیں تھا لیکن ان کے ایمان یا نیت میں بھی کوئی شک نہیں تھا، وہ متخلفین تھے، وہ حضور صلی